بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تفسير جزء تبارك لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ولكن ايش اسمه جزء تبارك دوسر سورة درس آغاز کرتے سورة القلم کی تفسیر سورة نون بھی کہا جاتا ہے مکی سورة ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين یہ پہلی سات آیتیں ہیں سورۃ القلم میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ یقسم تعالی بالقلم اللہ تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے اور اس سے پہلے نون کا حرف جو ہے یہ حروف مقطعہ میں سے ہے جیسے کہ الف لام میم یا صاد وغیرہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعہ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے واللہ اعلم کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے جیسے کہ عربی حروف ہیں الف با تا ثا اس میں سے یہ نون بھی ایک حرف ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ جن صورتوں کے ابتداء حروف مقطعہ سے ہو اس صورت کا جو پیغام قرآن مجید کے تعلق سے ہی ہوتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں یقسم تعالی بالقلم اللہ تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے وہو اسم جنس شامل الاقلام اور اس سے مراد سب قلم ہیں جتنی بھی اقلام موجود ہیں سب اس مراد ہیں یعنی جو پہلا قلم جسے لوح جس کا اللہ نے حکم دیا کہ لوح پر لکھو یا لوح محفوظ میں لکھو اس قلم سے لے کر اس دور میں آخری قلم تک جو بھی لکھنے والے قلم ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی قسم کھائی ہے وہ اسم جنس شامل الاقلام التي تكتب بها انواع العلوم جتنی بھی سائنس یا جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس سے مراد یہی قلم ہے جن سے لکھا جاتا ہے ويسطر بها المنثور والمنظوم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے چاہے منثور ہو یا نظم کی شکل میں ہو وذلك ان القلم و اس لیے کہ یہ قلم جو ہے وما يسطرون به من انواع الكلام جو کچھ وہ لکھتے ہیں انواع کلام میں سے یعنی قسم قلم کی بھی ہے اور قسم اسی جس سے جو لکھا گیا ہے يسطرون جو لکھا گیا ہے من انواع الكلام من آیات اللہ العظیم جتنی بھی یہ سائنسز ہیں جو انسان لکھتا ہے ایک تو لکھنے کی کمال دیکھیں آپ لیکن دیکھیں ہمیشہ قسم جو ہے وہ عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے بعض وقت قلم کی کیا قسم کھانی ہے وہ جو لکھا گیا اس کی کیا قسم کھانی ہے تو آپ کیا سمجھے لکھنا کوئی عام بات ہے کیا کتنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ایک اعجاز میں سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے کہ انسان لکھتا بھی ہے تو ایک تو قلم جسے لکھا جاتا ہے وہ عظیم چیز ہے پھر انسان جو لکھتا ہے یہ آیات اللہ العظیمہ میں سے شخص فرمات اللہ تستحق ان یقسم اللہ بها جسے حق رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائے وہ خصوصی طور پر علی براءت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جو سب سے خوبصورت چیز لکھی گئی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے اور براءت ہے جو بھی مشرکین اور مخالفین اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے تھے جھوٹ باندھتے تھے اور اس کی براءت کے لیے جس لکھنے والے بھی کچھ لکھا ہے کمال کا لکھا ہے اس لیے قسم کھائی قلم کی عظیم ہے اور قسم کھائی لکھے جانے والے مادہ کی جسے لکھا گیا ہے کیونکہ سب سے اچھی چیز جو لکھی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے اور براءت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس نے لکھا ہے مما نسب الیہ اعداء من الجنون خصوصی طور پر دشمنوں نے جو یہ منسوب کیا ہے جنون کے تعلق سے کہ مجنون ہے نعوذ باللہ فنفع عنه الجنون بنعمت ربه علیہ تو اللہ تعالیٰ سے نفی کر دی ہے اور رب کی نعمت کی طرف سے منسوب کیا ہے کہ اللہ کے رب کی، یعنی اپنے رب کی نعمت سے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں. ایک تو نفی ہے جنون کی، پھر رب کی نعمت کا بھی ذکر ہے. یعنی جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص، جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو، تم مجنون کہو، شاعر کہو، کاہن کہو، جو کچھ بھی کہو، جادوگر کہو، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے انداز سے دفاع فرمایا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، آپ کے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. سبحان اللہ. فنفع عنه الجنون بنعمت ربي عليه واحسانه، رب کی نعمت اور احسان سے، حيث من عليه بالعقل الكامل، وہ کیسے؟ حيث من عليه بالعقل الكامل، اللہ تعالی نے خاص احسان فرمایا ہے اور عقل کامل عطا فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب عقل کی بات کرتے تو عقل کامل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. ورأی الجزل، اور خوبصورت رائے، والکلام الفصل، اور فصل کلام، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھ میں آنے والی. الذي احسن ما جرت به الاقلام، اور یہ جو وسطره الانام، اور یہ جو خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ چیزیں جو لکھی گئی ہیں جو سب سے اچھی اور عمدہ لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور برات میں. وهذا هو السعادة في الدنيا، اور یہ سعادت ہے دنیا کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے. یعنی غور کریں، کافر دشمن مشرکین کہتے ہیں مجنون، دیکھیں تکلیف تو ہوتی ہے، اور یہ جیسے کہ ایک نفسیاتی ٹارچر جسے کہا جاتا ہے ایک طریقے سے. اے مشرکین، کوئی راستہ نہیں، میں آخر بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جادو بھی کیا ہے، صحیح بخاری میں ثابت ہے، ہاتھوں سے مارا پیٹا گیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے مارا پیٹا گیا ہے، جادو بھی کیا گیا ہے، قتل کی دھمکی بھی دی گئی ہے، قتل کی کوشش بھی کی گئی ہے. اچھا، زبان سے، جیسے کہتے ہیں کہ نفسیاتی مار سے مارنا ہے، کاہن کا ہے، جادوگر کا ہے، کاذب کا ہے، کاہن کا، کوئی چیز یعنی چھوڑی نہیں ہے. آخر میں ایک چیز رہ گئی تھی بس، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک چیز کہ شاید اس سے ہلاک ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمائے. کیا چیز بچتی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ آخر میں بتاؤں گا میں، چلے دیکھتے ہیں. یعنی دیکھیں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. درس کے آخر تک سوچ لیں، اگر کسی جواب ہے تو بتا دیں. ایک چیز رہ جاتی ہے جو بڑی خطرناک ہے، یاد آئے گی تو بتائیں، ورنہ پھر میں خود بتاؤں گا انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کسی خوشی ہوتی ہے. یہ مجنون کہتے ہیں، دفاع رب فرماتے ہیں، فرماتے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. تو دنیا کی سعادت ہے کہ نہیں؟ اور اصل بات کون سی سعادت ہے؟ آخرت کی. اگلا جملہ دیکھیں، اگلی آیت دیکھیں، سبحان اللہ. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجر غير ممنون، سبحان الله. پھر آخرت کی سعادت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وإن لك لأجرا أي عظيما كما يفيده التنكير. أجر دیکھیں، الأجر فرمایا، الأجر میں تعریف ہے، یعنی یہ اجر جو آپ جانتے ہیں. اچھا، تنکیر میں، نکرہ میں اجرا کوئی لمٹ ہے؟ کوئی جانتا ہے کتنا ہے یا کون سا ہے؟ تو جب آپ اس کو نکر میں بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی عام ہو جاتا ہے، یعنی ہر قسم کا اجر، اور وہ اجر جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کی سعادت دفاع میں آ گئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، برات بھی ہو گئی ہے، دفاع بھی ہو گئی ہے، نفی بھی ہو گئی ہے جنون کی. یہ سعادت ہے دنیا کی. آخرت کی سعادت فوراً بیان کی کہ اصل مقصد آخرت کی سعادت ہے. وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، شیخ فرماتے ہیں، غیر ممنون اے غیر مقطوع بل هو دائم مستمر، اور ہمیشہ کا اجر ہے. اجر ہے، اور کیونکہ نکر ہے تو عظیم اجر ہے، اس جیسا کوئی اجر پا نہیں سکتا، اور ہے ہمیشہ کا اجر. وذلك لما اسلفه النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاعمال الصالحه والاخلاق الكامله. یہ اجر عظیم جو ہے غیر ممنون، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاق کامل جو ہے اس دنیا میں، یہ اس کا اجر ہے بے مثال. یعنی تعریف کرنے والے تھک جاتے تعریف کرنے سے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت خصال ہیں, جو خوبصورت اخلاق ہیں, اسے بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ولہذا قال, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. دیکھیں اخلاق دنیا میں بھی سعادت ہے, آخرت میں اس سے بڑھ کر سعادت ہے, حسن اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اَيْ عَالِيًا بِهِ خُلُق عَلَى. لوگوں کی پہچان حسن اخلاق سے ہوتی ہے, حسن اخلاق کی پہچان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے, دیکھیں سچائی ہے, خوبی ہے کہ نہیں, حسن اخلاق میں سے ہے, امانت داری ہے. جتنی بھی آپ کو خوبیاں آتی ہیں حسن اخلاق میں سے, تو لوگ کہتے ہیں سچائی, کیونکہ سچائی حسن اخلاق میں سے ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ ذرا دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قریبوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے, اپنے خادموں سے, اپنے بیویوں سے, گھر کے اندر امہات المؤمنین سے کس طریقے سے پیش آتے تھے, اب دشمنوں سے کس طریقے سے پیش آتے تھے. واللہ یعنی گواہی دشمن کافر دیتے ہیں, سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ بایوگرافی کی سیرت کے تعلق سے اتنی خوبصورت سیرت ہم نے کبھی کسی کی دیکھی نہیں ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس طریقے سے دوبارہ اس دنیا میں کبھی آ سکتا ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا, کیوں, وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق تو نیچے, اعلیٰ خلق کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, یعنی اخلاق نیچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بلند درجہ پا لیتے ہیں. اے عالیاً بھی, مستعلیاً بخلقک الذی من اللہ علیک بھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. بنعمت ربک, دیکھ رہے آپ, ایک تو برات فرمائی ہے, جنون کی نفی فرمائی ہے, اور پھر اجر عظیم کا بیان فرمایا ہے, پھر خلق عظیم کا بھی بیان فرمایا ہے, سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, حاصل خلق عظیم ما فسرته بام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, اور اس کے خلاصے دیکھنا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق تھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے بیان فرمایا ہے دو لفظوں میں, لمن سألها عنہ, جس نے سوال کیا ان سے, ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, جواب میں فرماتی ہیں, کان خلقہ القرآن, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں, ہمارے نزدیک ایک کتاب ہے اور عظیم کتاب ہم سب مانتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اس کتاب جیسے ہیں کیا؟ ہمارے اخلاق ویسے جو قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے, ہمیں رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھ لیں قرآن مجید میں, واللہ ہر خوبی, حسن اخلاق جتنی بھی انسان سوچ سکتا ہے سب موجود ہے, لیکن کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ سبحان اللہ, سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی سیدنا عائشہ نے دی ہے, کان خلقہ القرآن. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ہر مسلمان کہتے کہ نہیں کہتا, جتنی بھی آج گروہ موجود ہیں مسلمانوں کے سب کہتے ہیں, لیکن حق کون ادا کرتا ہے؟ دیکھ لیں آپ گھر کے اندر, دیکھ لیں اپنے بیوی بچوں, اپنا حال دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پر ہیں. دیکھیں اپنے بھائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے درس دینا اور باتیں کرنا تو وہ اب آسان ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خندہ پیشانی سے, مسکراہٹ سے ملنا آسان ہے, بھائی سے غلطی ہو جائے درگزر کرنا آسان ہے. جب ایک کمزور آپ پر زیادتی کرتا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہے. گھر میں بیوی سے غلطی ہو گئی, بچے سے غلطی ہو گئی, ہمارا اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اگر ہمارا ریئیکشن گھر کے باہر, گھر کے اندر برابر ہے اور سب میں خوبی پائی جائے, حسن اخلاق ہے, تب تو خیر الحمدللہ, ورنہ پھر دیکھ لیں کہ ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خلل ہے جسے درست کرنا چاہیے. کان خلقہ القرآن, قرآن مجید ہمارے اخلاق بنیں گے تو کمال کا درجہ پائیں گے, نہیں بنیں گے تو دل کے اندر یہ خرابی باقی رہے گی. تو اپنے آپ تولنے کے لیے دیکھ لیں ہمارا جو اخلاق قرآن مجید ہے کہ نہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, وذلك نحو قوله تعالى له اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند آیتیں بیان فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ العفو ان سے درگزر لے لو, وامر بالعرف اور بھلائی کا حکم دو, واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کرو, جاہلوں سے کیا بات کرنی ہے ان کو چھوڑ دو. دوسری آیت میں فبما رحمۃ من اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے لنت لهم آپ نے نرمی ان کے ساتھ کی ہے. آیت کے آخر تک اگلی آیت میں لقد جاءکم رسول یقینا تمہارے پاس رسول آیا من انفسکم تم ہی میں سے عزیز علیہ ما عنتم ان پر گرا گزرتا ہے جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں, حریص علیکم تم لوگوں پر حریص ہیں, بالمؤمن رؤوف الرحیم مومن پر رؤوف الرحیم ہے. دیکھ کتنی خوبصورت خصال ہے مجھے بتائیں, سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں وما اشبہ ذلك من آیات الدالۃ علی التصافی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکارم الاخلاق, اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید میں جن میں یہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور خوبصورت اخلاق کے حامل تھے. والآیات الحاثات علی خلق العظیم, اور خلق عظیم کی آیات جو ہے وہ بھی بہت ہیں قرآن مجید میں. فکان له منا اکملها واجلها, ان حسن اخلاق کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے اور خوبصورت اوصاف کا جو ذکر ہے, سب سے زیادہ جو حصہ ہے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ فی کل خصلۃ منها فی الذروۃ العلیٰ, اور ہر خصلت میں بلند ترین درجہ پا لیا ہے. اگر سچ کی بات ہوتی ہے صادقین, سب سے بلند درجہ سچ کا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. قانتین میں دیکھیں, ٹھیک ہے نا, روزے کے تعلق سے دیکھیں, امانت داری کے تعلق سے دیکھیں, ایمان کے تعلق سے دیکھیں, اسلام کے تعلق سے دیکھیں, سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فکان صلی اللہ علیہ وسلم سہلا لینا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والے تھے, آسانی سے پیش آنے والے تھے, قریب من الناس لوگوں کے قریب رہتے تھے. اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں دیکھیں, پوزیشن کیا تھی, حیثیت کیا تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور اپنے قوم کے سردار, بڑے ہوتے نا سرداس مراد, یعنی جو اس قوم کا بڑا ہو, جس کی اتباع کرنے والے لوگ, جسے لیڈر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جو باقی لوگ تھے, جو بادشاہ تھے دنیا کے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا, سبحان اللہ. سب سے عظیم انسان کا رہن سہن دیکھیں, اور اس قیصر تھا, قسرا تھا, اور بھی بادشاہ تھے دنیا میں, تاریخ جو رقم کرتی ہے ان کے بارے میں دیکھیں کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فکان سہلا لینا, آسانی سے پیش آتے, نرمی سے پیش آتے, قریب من الناس لوگوں کے قریب رہتے, واتبعہم مجیب للدعوت من دعاہ, جو بھی دعوت دیتے قبول کر لیتے, قاضی لحاجت من استقواہ, جو بھی ان کے پاس جاتے کچھ معاملہ لے کے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملہ آسان کر دیتے, جابر القلب من سألہ, جو بھی سوال کرتے ان کے دل کو جوڑ دیتے, لا یحرمہ ولا یردہ غائبا, نہ تو اسے محروم کرتے ہیں اور نہ ہی اسے رسوا کر کے واپس بھیجتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں, خود اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا غالبا, خود کبھی کبھی کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن سوالے کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے تھے, اسے رسوا نہیں کرتے تھے, کچھ ہوتا تو دے دیتے ورنہ اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دیتے, رسوا کوئی ہو کے نہیں جاتا تھا, سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں وَإِذْ أَرَادَ أَصْحَابُ مِنْهُ أَمْرًا وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ, اگر اب صحابہ کے ساتھ رہن سہن دیکھیں, اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے, ان سے موافقت کرتے ہیں, وَتَابَعَهُمْ فِيهِ, ان کی بات بھی مان لیتے, اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَحْذُورٌ, بشرط یہ کہ اس میں کوئی محظور شرعی نہ ہو, غیر شرعی اگر امر ہے تو نہیں ماننی, کیونکہ حق اللہ تعالیٰ سب سے پہلے, اگر اس میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے اور صحابہ نے ساتھیوں نے کوئی چیز کہی ہے یا کوئی چیز مانگی ہے تو ان کے ساتھ دیتے تھے. وَإِنْ عَزَمَ عَلَىٰ أَمْرٍ لَمْ يَسْتَبِدُّ بِهِ دُونَهُمْ بَلْ يُشَاوِرُهُمْ وَيُؤَامِرُهُمْ, اگر کسی چیز کا عزم کرنے کا عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو اکیلے فیصلے کرنے پر کے صاحب سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے. وكان يقبل من محسنهم, وكان يقبل من محسنهم, اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے احسان کو قبول کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ويعفو عن مسيئهم, اور ان سے جو اساءت سے کام لیتے تھے تو درگزر بھی کر لیتے تھے، کوئی غلطی کر جاتا تھا، کوئی زیادتی کر دیتا تو درگزر کر لیتے تھے۔ ولم یکن یعاشر جلیسا له الا اتم عشرہ احسنہ، اور ساتھ میں بیٹھنے والے جو جلیس ہوتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سے اٹھنا بیٹھنا جو تھا بڑا پیارے طریقے سے تھا۔ الا اتم عشرۃ احسنہ، سب سے بہترین طریقے سے رہتے تھے۔ کیسے؟ سنیں ذرا۔ فکان لیبس فی وجهه، اور ہم دیکھیں ہم اپنے دوست احباب، ہم اپنے حلقے میں ہم دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف جلیس جو مجلس میں بیٹھتے تھے اس وقت کیسے پیش آتے تھے، اور دوست کا حق زیادہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا حق اس سے زیادہ ہوتا ہے، والدین کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ذرا اس حقیقت کو مرض رکھتے ہوئے دیکھیں صرف بیٹھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ہم سب بات کیا کر رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دیکھیں خلق عظیم کیا ہوتے ہیں۔ شاہ صفر، فکان لیعبس فی وجهه، بیٹھنے والے کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو اپنے چہرے پہ ناگواری نہیں ہوتی تھی، عبوس نہیں ہوتا تھا، بات چہرے کی رنگت سے اور خوبصورت نظارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ ولا یغلظ علی فی مقالہ، اور سخت باتیں نہیں کرتے تھے۔ ولا یطوی عنہ بشرہ، اور اپنی مسکراہٹ کبھی روکتے نہیں تھے اس کے لیے۔ ولا یمسک علی فلتات لسانہ، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے جو جلی سے بیٹھنے والا، اور سبق لسانی ہو جاتی کہ غلطی سی ہو جاتی ہے، اسے باتیں پکڑتے نہیں تھے، فلتات اللسان پکڑتے نہیں تھے۔ ولا یؤاخذ بما یصدر منہ من جفوۃ، اور اگر بے رخی بھی کوئی کر لے تو اس کا مؤاخذہ بھی نہیں فرماتے تھے۔ بل یحسن الی عشیر غایت الاحسان، بلکہ ان کے ساتھ غایت الاحسان اور انتہائی احسان کے ساتھ پیش آتے۔ واحتمال غایت الاحتمال صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی برداشت کر لیتے تھے اس کو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ عام سی بات ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، حلق احباب ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی غلط بات کرے تو پکڑو، سبق لسانی چھوڑتے نہیں ہیں، ہر بات پہ پکڑ لیتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں یا نگواری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا بات اگر کچھ ہو رہی ہے تو اپنے اوپر لے کے تہمت لگاتے تھے میرے تعلق سے بات کر رہا ہے، یا سیدھی سی بات کو الٹا کر کے کوئی نہ کوئی غلطی پکڑنے کی ٹو میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر ہم کہتے ہیں ہم امتی، فخر کرتے ہیں، امتی تو ہیں، اس میں کوئی یہی فخر ہمارے لیے کافی ہے، لیکن نام کی امتی سے کام چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا کام نام کی امتی سے۔ میرے بھائی یہ واللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کا الگ سے ہم نے حساب دینا ہے، یاد رکھیں اس کا الگ سے ہم نے حساب دینا ہے، لیکن کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ سبحان اللہ، تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جیسا فرماتے فلم انزلہ اللہ فی اعلی منازل من جمیع الوجوہ، جب اللہ تعالیٰ بلند ترین درجہ عطا فرمائے ہر اعتبار سے، وکان اعداؤ ینسبون الیہ انہ مجنون مفتون، اور دشمن یہ تہمتیں لگاتے کہ مجنون ہے اور مفتون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ۔ اب جواب آیا اگلا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، ان قریب آپ دیکھ لیں گے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مفتون ہے۔ مفتون نادان کو بھی کہتے ہیں، مجنون تھا پہلے، اب مفتون ہے، نادان کو بھی کہتے ہیں مفتون، مفتون اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو یعنی آپ کوئی شر، جس کے اندر کوئی شر پسندی ہو، شر پسند جو یہ کوئی شر، یا وہ جو اپنا کوئی سمجھتا ہو، تو یہ سب میرے اس میں آئے جاتے ہیں۔ تو مشرکین یہی کہتے تھے، مجنون ہے، مفتون ہے، فتنہ چاہتا ہے، شر چاہتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیا، معاشرے میں اس نے نعوذ باللہ تباہی مچا دی، معاشرے میں یہ کر دیا وہ کر دیا، مفتون ہے۔ جواب میں کیا آیا ہے؟ فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، صرف مجنون نہیں یہاں پہ، تم میں سے مجنون اصل کون ہے، بات اس کی یعنی جنون کی تنافی پہلے کر دیے، برات اور دفاع کر لیا ہے، اب بات اس حد تک نہیں ہے کہ شر پسندی اور باقی جو فتنے ہیں وہ ہر چیز کے اعتبار سے آپ دیکھیں عن قریب دونوں فریقین میں سے کون ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قد تبین انہ احد الناس، جبکہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ سب سے ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واکمل نفسی الغیر، اور کامل اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی بہت بہترین خصلتیں اور خلاق فاضل والے ہو، ان اعداؤہ اضل الناس، جو دشمن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گمراہ ہے۔ وہ شر الناس سب سے زیادہ شر پسند ہے للناس لوگوں کے لیے بھی، ایک تو اپنے نفس میں سب سے بدترین لوگ ہیں اور گمراہ ہیں، اور دوسرے کے لیے بھی، کیونکہ خیر خواہی کا کوئی راستہ نہیں ہے، خود گمراہ ہیں، لوگوں کے لیے کیا خیر کر سکتے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہیں، سب سے زیادہ گمراہ ہیں، اور یہ گمراہی اور شر لوگوں میں بھی عام کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ فَتَنُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو فتنوں میں ڈالا ہے، وَضَلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا ہے، وَكَفَى بِعِلْمِ اللَّهِ بِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کا علم کافی ان کے لیے، فَإِنَّ الْمُحَاسِبَ الْمُجَازِي، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا ہے هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے۔ جیسا فرماتے ہیں وهذا فيه تهديد للضالين، اس آیت میں ایک تو وعید اور تحدید گمراہ لوگوں کے لیے، ووعد للمهتدين، اور ہدایت یافتہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی خیر خواہی کا۔ وبيان الحكمة الله، اللہ تعالیٰ حکمت کا بیان ہے، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره، جو ہدایت جو کو ہدایت یعنی نصیب ہونی تھی، اور جو ہدایت کے قابل تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ناقابل تھے، جو قابل نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اب دوسری طرف کی باتیں بیان فرمائی، جو تہمتیں لگاتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کا ذکر ہے، یہ جو تہمت لگاتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، مفتون کہتے ہیں، ان کی اپنی کیا حیثیت ہے، ذرا یہ تو دیکھ لیں، ذرا آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تطع المکذبین، اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھوٹوں کی بات مت سنو، جھوٹوں کی بات مت مانو۔ کون ہے؟ الذین کذبوک، وہ جنہوں نے تمہاری تکذیب فرمائی، جھٹلایا ہے، وعاندوا الحق، اور ہر درمیان کو مظاہرہ کیا حق کو نہ مان کر، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی جاتی، یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، کیونکہ لوگ صرف اسی کو حکم دیتے ہیں جو ان کی خواہش نفس چاہتی ہے، وهم لا يريدون إلا الباطل، وہ حقیقتا صرف باطل کا ارادے رکھتے ہیں، فمطيع لهم مقدم على ما يضره، جو ان کی بات کو مان لیتا ہے یہ حقیقت جاننے کے بعد، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، یعنی وہ اقدام کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا، خسارے کے لیے اقدام کرتا ہے۔ اب جھوٹوں کی بات آپ مانو گے تو کیا خیر باقی رہے گا؟ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا عام فی کل مکذب، اور یہ عام ہے ہر جھوٹ بولنے والے کی، جو حق کو جھٹلاتا ہے، ہر در میں سے مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، ایسے لوگوں کی باتیں مانی نہیں جاتی۔ چند اہم باتیں، اور یہ آپ کو واللہ ہمیشہ ہر فتنے میں آپ کے کام آئیں گی، ہر مشکل میں آپ کے کام آئیں گی، غور سے سنیں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ فلا تطع المکذبین کی بات ہو رہی ہے، جھوٹ لوگوں کی بات نہیں ماننی، جھوٹ ثابت ہو جائے اب کیا بات ماننی ہے، پھر آگے خرابی خرابی ہے۔ اور چند اہم اوصاف دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا عام فی کل مکذب، یہ عام ہر جھوٹ اور تکذیب کرنے والے شخص کی، فی کل طاعت ناشیت عن تکذیب، اور ہر جھوٹ کے تعلق سے جو بھی بات ہے وہ کبھی ماننی نہیں ہے جو اس جھوٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ فِي شَيْءٍ، خاص جبکہ سیاق سواق آیت کا ایک خاص تعلق سے ہے، وَهُوَ أَنَّ مُشْرِكِينَ طَلَبُوا مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ وَيَسْكُتُوا عَنْهُ، اصل بات یہ ہے کہ مشرقین جب کہتے ہیں کہ تنگ آ گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات دعوت التوحید دے کر ان کو جب حق کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا ہے، تو انہوں نے انکار کیا، صرف زبان انکار نہیں کیا، دھمکی بھی دی، قتل کی کوشش کی گئی، زبان سے برا بلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، جو وہ کر سکتے تھے کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ پھر آخر انہوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پہ عمل سن اور خاموش ہو جائیں، چلو کچھ نہ کہیں، اس پر ہم راضی ہیں، ہمارے بتوں کو ہمارے محبوب کو برا بلا نہ کہیں. اگر آپ خاموش ہو جائیں تو پھر ہم بھی آپ پر تہمتی نہیں کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. سبحان اللہ، تو یہاں تک معاملہ آیا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، جھوٹوں کی بات مت مانو، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات ماننے میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ پسند کرتے ہیں اگر آپ نرمی سے پیش آئیں تاکہ وہ بھی نرمی سے پیش آئیں. آپ خاموش ہو جائیں حق کہنے سے، وہ باطل کہنے سے خاموش ہو جائیں گے. ان کی بات باطل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم حق فرماتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی بات مت سنو. وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ خاموش ہو جائیں، اسے مداہنت سے کام لے رہے ہیں، کبھی تعریف بھی کر لیتے ہیں، کبھی یہ کہ چاپلوسی کرنا. انسان کب کرتا ہے؟ جب دیکھتے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پھر سختی کا راستہ اختیار کیا، گالی گلوچ کا راستہ اختیار کیا، دشمنی کا راستہ اختیار کیا، ہر دھڑمی پر پھر بھی قائم دیں کہ حق نہیں ماننا، حق اگر کرنا، اگرچہ کلمہ پڑھ لیتے، حق قبول کر لیتے، بات ہی ختم، لیکن حق کو ماننے نہیں، جبکہ یقیناً جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا ہے ودو اے مشرکین، مشرکین جو ہے وہ یہ خواہش کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، لو تدہنو، اب مداہنت سے اگر کام لے ان کے ساتھ، وہ کیسے، اے توافقہم علی بعض ما ہم علیہ اما بالقول او الفعل بسکوت اما یتعین الکلام فیہ، آپ ان کی موافقت کر دیں جو وہ کچھ کر رہے ہیں، یعنی شرک پر، چاہے قول سے ہو، چاہے فعل سے ہو، چاہے خاموشی سے ہو، جہاں پر نکیر کریں نکیر نہ کریں، اس پر بھی راضی ہیں، مداہنت سے کام لیں. فیدہنون، تاکہ وہ بھی نرمی کریں آپ کے ساتھ اور وہ بھی آپ کو ربلا نہ کہیں، تہمتیں نہ لگائیں، اور جو بھی دشمنی ہے، سختی ہے، وہ سب ختم ہو جائے. ولیکن اسطع بامر اللہ، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداہنت سے کام نہ لیں، باقی اسطع، اسطع سے کیا مراد ہے، یعنی کھل کے آپ مقابلہ کریں اور کھل کے حق کو بیان کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کا حکم جو ہے عام کا، واظہر دین الاسلام، اور دین اسلام کو ظاہر فرمائیں. فإن تمام اظہار بنقض بنقض ما يضاده وعيب ما يراقضه، تو دین اسلام کو جب ظاہر کریں گے جس چیز پر وہ ہیں، جس عیب اور جو بھی ان کا طریقہ ہے، اس کے ضد میں حق سامنے آ جائے گا اور ان کا جو معاملہ ہے وہ سب نفی ہو جائے گا، اس کی نفی ہو جائے گی اور وہ پیچھے رہ جائیں گے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تطع کل حلاف، اور مت مانو ہر قسم کھانے والے کی جو بار بار قسم کھاتا ہے، ای کثیر الحلف، جو کثرت سے قسم کھاتا رہتا ہے. فإنه لا يكون إلا هو كذاب، تو اس لیے زیادہ قسم کھاتے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے جو کثرت سے قسم کھاتا رہتا ہے. ولا يكون كذاب إلا هو مهين، اور وہ جھوٹا نہیں مگر جبکہ وہ مہین ہے. اے خصیص النفس، مہین کہتے ہیں جو نفس کا خصیص ہو، پست ہو، ناقص الحکمتی، حکمت کی کمی اس کے اندر ہو. لیس له ہمت فی الخیر، جس جو خیر کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی ہمت نہیں خیر کے لیے اسے. ارادت فی شہوات نفسی الخصیصہ، بلکہ وہ اپنی نفس کی شہوتوں میں ڈوبا رہتا ہے. یہ چار معنی ایک لفظ مہین میں ہیں، خصیص النفس ہے، ناقص الحکمہ ہے، خیر کی کوئی ہمت باقی نہیں ہے، اور شر کا ارادہ شہوت نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ. اچھا اگلے دیکھیں، اب دیکھیں مختلف برے اوصاف. اب خلق العظیم کی بات ہو چکی ہے نا، اب چند برے اوصاف تفصیل کے ساتھ دیکھیں آپ. جھوٹ سے بات شروع ہوئی، مکذبین ہے نا، پھر حلاف ہے، کثرت سے قسم کھانے والا، پھر مہین بھی آ گیا ہے. اگلا لفظ دیکھیں، ہماز، ایک کثیر عیب للناس والطعن فیہم بالغیبۃ والاستہزاء وغیر ذلك. ہماز کثرت سے عیب جوئی لوگوں پہ طعن کرنے والا، یعنی بغیر حق کے غیبت کرنے والا کثرت سے، اور اس طریقے سے اور مذاق اڑانے والا، عیب جوئی کرنا لوگوں کی، تہمت لگانا ہے، طعن کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، اور یہ جتنے بھی برے خصلتیں سب اس اعتبار سے اس کے اندر موجود ہیں. اسے کہتے ہیں ہماز. مشاء بنمیم, اس سے بری اگلی بات, ایمشی بین الناس بالنمیمتی, وہ چلتا پھرتا ہے اور چغر خوری کرتا رہتا ہے. ایک تو ہماز ہے, ایک شر ہے, اس سے بڑھ کر شر ہے کہ چلتے پھرتے چغلی سے کام لیتا رہتا ہے اور چغلی کرتا رہتا ہے اور آپس میں لوگوں کو لڑواتا رہتا ہے. وہ نقل کلام بعض الناس لبعض لقصد الافساد بینهم, اور نمیمت سے چغل خوری سے مراد یہ کہ لوگوں کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے لے کر ان کو کرنا تاکہ لوگوں کے بیچ میں فساد عام ہو جائے اور نہ چاہ کے ہو جائے, دوری ہو جائے. وہ القائد عداوۃ بغضاء بینهم, اور لوگوں میں دشمنی اور زیادتی عام ہو جائے, وہ نفرت عام ہو جائے. اچھا اگلا جملہ دیکھیں, اس سے بڑھ کر ہے مناع للخیر, نعوذ باللہ, خیر کو روکنے والا, خیر سے منع کرنے والا, کذاب ہے, حلاف مہین ہے, حماز مشاء بنمیم ہے, کوئی خیر کی توقع باقی رہتی ہے, اس لیے خیر خود بھی نہیں کرتا دوسروں کو منع کرتا. مناع للخیر, لیکن اپنے اندر خیر تو ہے نہیں, اب دوسروں کو بھی خیر سے منع کرتا. مناع للخیر نعوذ باللہ, الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكاة وغير ذلك, ہر خیر سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے خود, نہ تو جو اس پر فرض خیر ہے وہ نہیں کرتا, چاہے وہ نفقات واجب ہو, کفارات ہو, یا زکاة وغیرہ ہو, وہ بھی نہیں کرتا وغیر ذلك. معتد على الخلق, شیخ صاحب فرماتے ہیں معتد یعنی على الخلق في ظلمهم في الدماء والاموال والاعراض, زیادتی کرنے والا, معتد یعنی زیادتی کرنے والا, لوگوں پر زیادتی کرتا ہے, ان کے ظلم کرتا ہے, ان کے جان میں, مال میں اور عزتوں میں. اثیم ای کثیر الاثم والظلم متعلق فی حق اللہ تعالی, کثرت سے اللہ تعالی کے حق میں گناہ کرنے والا, یعنی معتد دوسروں پر ظلم کرتا ہے. اثیم اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, اپنے نفس پہ ظلم انسان کیسے کرتا ہے, جب نافرمانی کرتے ہیں رب کی, معصیت سے کام لیتا ہے. دوسرے پر جب ظلم کرتے ہیں, اسے اعتداء زیادتی کہتے ہیں, ظلم کہتے ہیں. تو ظلم کے دونوں طریقے نعوذ باللہ اس شخص کے اندر موجود ہیں, اور دو لفظوں میں معتد اثیم, دو لفظوں میں سبحان اللہ. معتد پہلے بیان فرمائے کیونکہ دوسروں پر زیادتی زیادہ خطرناک ہے, حقوق العباد جو ہیں. اے کثیر الاثم والذنوب متعلق بحق اللہ تعالی, اگلا جملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. عتل بعد ذلك زنیم, اے غلیظ شرس الخلق قاسم, سخت ہے, ترش روح جسے کہتے ہیں, سختی سے کام لینے والا, ہٹ درم ہے, کسی کے مانتا نہیں ہے, غیر مقادر الحق, اور حق کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے, کسی کی نہیں مانے گا, اپنی کرے گا, اپنی مرضی کرے گا, سمجھاؤ نصیحت کو کچھ بھی کرو نہیں سنے گا. زنیم اے دعی بے اصل ہے, اس کے اصل ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کے اساس ہی ٹھیک نہیں ہے. اور دعی نعوذ باللہ کہتے ہیں جو اپنی باپ کے اولاد نہ ہو, اصل لفظ یہاں سے دعی جو ہوتے ہیں, یعنی اس کے اصل ہی خراب ہے, جس کے اندر یہ ساری بری خصلتیں موجود ہوں تو اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی. تو جس کا بیج اصل ہی اس کا خراب ہو تو اس میں پھر آپ کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اے دعی لیس لہ اصل ولا مادہ ینتج منہا الخیر, اس کا مادہ ایسا ہے اسے خیر تو کو نہیں کی جا سکتے, نہ ہی خیر اسے ظاہر ہو سکتے. بل اخلاق و اقبح الاخلاق, اسے اخلاق سب سے بدترین ہے. ولا یرجى منه فلاح, اور اسے کبھی فلاح کی آپ امید ہی نہیں کر سکتے. لہ زنمۃ ای علامۃ فی الشرع یعرف بها, اور زنمہ کے دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ اس کے ایک علامت شر جسے وہ پہچانا جاتا ہے. نعوذ باللہ, بعض شر پسند پر شر سے پہچانے جاتے ہیں, بعض جھوٹ سے پہچانے جاتے ہیں, بعض غیبت سے, بعض چغل خوری سے, بعض تہمتوں سے, بعض جلد بازی سے, بعض وغیرہ وغیرہ, کسی کسی اندر جو شر پسند ہوتے ہیں نا, کوئی چیز ان کے اندر ان کی علامت بن جاتی ہے, یعنی اپنی اس عادت سے وہ ایسے مجبور ہو جاتے ہیں, ان کی علامت بن جاتی ہے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو پرواہ نہیں ہوتی ان کو, ہر بات پہ جھوٹ, ہر بات پہ جھوٹ, بعض بات تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کی پہچان بن جاتی ہے, بعض مذاق اڑاتے ہیں ان کی پہچان بن, لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ہر بات پہ ٹوکنا, ہر بات پہ لوگ ہر بات کا مذاق اڑانا, تو بعض لوگوں میں یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں, نعوذ باللہ. شیخ صفر تو حاصل هذا, اس کا حاصل یہ ہے ان اللہ تعالی نہ عن طاعۃ کل حلاف کذاب. اچھا اب یہ پورے جملے جو تھے, اب دیکھیں اللہ تعالی کے پیار پہ کو اللہ تعالی نے کی چیز منع فرمایا ہے. وحاصل هذا ان اللہ تعالی نہ عن طاعۃ کل حلاف کذاب, جھوٹے سے, کثرت سے جو قسم کھانے والے ہیں اس سے منع فرمایا. خصیص النفس سے الاخلاقی خصوصاً اخلاق متضمنة للاعجاب بالنفس عجب النفس اپنا کچھ سمجھنا, والتكبر على الحق وعلى الخلق تکبر سے کام لینا, ہر درمی سے کام لینا لوگوں پر اور حق کو قبول نہ کر کے, والاحتقار للناس لوگوں کی تحقیر کرنا, بالغیبۃ والنمیمۃ غیبت سے چغل خوری سے, والطعن فیہم اوپر طعن کرنا اور تہمت لگانا, وکثرت المعاصی کثرت سے خود بھی نافرمانیاں اور معاصی کرنا. وهذه الآيات يا أصلاح فرماتي آياتون جهين وإن كان نزلت في بعض المشركين قلت بعض المشركين كلا نازل هوي هين قال وليد بن مغيرة أو غيره وليد بن مغيرة كتعلق سي يا آيات نازل هين يونك إلا وجه سي إسي لوقت لقوله عنه يقول لنا آقية فرمايا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلع عليه آيات قال أساطير الأولين يعني كسرت سي مال اور نرين أولاد والدها. وہ بات کسی اور ولید بن مغیرہ کی, یعنی آیت اس پر نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت سخت دشمنی شخص نے مول لی تھی اور بڑے تہمتیں اور بڑے یعنی غلط طریقے سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خلق عظیم کی بات پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے سے بس انک لعلی خلق عظیم تفصیل نہیں ہے, اس میں ہر خصلت ہر خیر ہر خوبی شامل ہے. دوسری طرف کچھ تفصیل ہے بوڑھے لوگوں کی, یعنی اس معاشرے میں دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کیا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ مشرکین ہیں ان کا ایک نمائندہ ہے, مشرکین کا رہنما ہے, اس کی یہ چند خصلتیں باقی سب ایسے ہی ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. جتنی بھی اب یہ بری خصلتیں بیان کی ہیں مقابلہ دیکھیں دونوں کا کس طریقے سے ہے. اور یہ لوگ جو خود برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں بدیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے, یہ کہتے ہیں مفتون ہے, سبحان اللہ. اپنی حالت دیکھیے کیا ہے, وہ کتنی خوبصورت تفصیل نے بیان فرمائی ہے. اگرچہ یہ خاص مشرکین کی لیکن معنی عام ہے. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں جب ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر تلاوت کیجئے تو کیا کہتے ہیں, اساطیر الاولین, یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں, یہ محمد کیا چیز نہیں لے کے آئے, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کیا نئی چیز لے کے آیا ہے, ہم بھی یہ باپ دادا سے سنتے ہیں پرانے قصے کہانیاں, اساطیر الاولین ہیں جو سچی جھوٹی دونوں ہو سکتی ہیں, احتمال ہے دونوں, سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب حق رد نہ کر سکے تو عوام و ناس جاہلوں میں کیا بات عام کرتے تھے, یار کون سی نئی بات ہے, دیکھیں سچ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. اب ہو سکتی ہے کام کر دیا کہ نہیں جاہلوں میں, سچ کو آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, یقین تو نہ ہوا نا, اب وہی کہتے ہیں. اسی اساطیر الاولین اکثر آپ سنتے ہیں قرآن مجید میں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ شک میں پڑ جائیں, جب شک میں ایک دفعہ پڑ گئے تو پھر معاملہ ہاتھ سے چلا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اجل کثرت مال و ولد ہی طغا, یہ ولید بن مغیرہ جو ہے اس جیسے اور بھی جو مشرکین تھے کثرت مال و کثرت اولاد نرین اولاد کی وجہ سے گھمنڈ میں آ گئے اور حد پار کر گئے, طغیان پہ طغانی پہ اترا, واستکبر عن الحق اور حق کو نہ مان کر یعنی تکبر سے کام, ودفعه حين جاء اور حق جب ان کے تک پہنچا اس کو چھوڑ دیا, وجعله من جملة اساطير الاولین, اور یہ کہا جو حق پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہا یہ تو اساطیر اولین ہیں, یہ پرانے زمانے قصے کہانیاں ہیں, اللہ تم کو صدق و کذبہ, یہ کچھ سچ اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے, فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف, یہ آیتیں جو ہیں اگرچہ خاص مشرکین کے لیے چند لوگوں کے لیے یہاں پہ ذکر ہے لیکن یہ عام ہر اس بندے جس کے اندر یہ وصف موجود ہے, جتنے اوصاف برے ہیں یہ سب کے لیے عام ہے. لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم, کیونکہ قرآن میں نازل ہوا تمام مخلوقات تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے, ويدخل في اول امه واخرهم, اس میں امت کے جو ابتدا لوگ ہیں وہ بھی داخل ہیں اور سب سے آخر لوگ آنے والے وہ بھی اس میں شامل ہیں. ربما نزل بعض الايات في سبب او في شخص من الاشخاص, بعض وقت یہ بھی کہ بعض آیتیں خاص سبب خاص وجہ اور خاص لوگوں کے نازل ہوتی ہیں, لتتضح بالقاعده العامه, تاکہ عام قاعده سے واضح ہو جائے, ويعرف بها امثال الجزئيات الداخله في القضايا العامه, اور جو خاص جزئیات عام قضايا وہ بھی اس میں واضح ہو جائیں, لیکن کیونکہ معنی عام ہے تو یہ عموم سب کے لیے شامل ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم توعد تعالى من جرى منه وصف الله, پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا ہے جو کچھ یہ یعنی برے اوصاف بیان کیے ہیں جس کے تعلق سے, بین اللہ سے سمع على خرطومه في العذاب, اللہ تعالیٰ اس کو نشانی لگائے گا عذاب اس کے چہرے پر, خرطوم ناک کو کہتے ہیں اس کے چہرے پر, یعذب عذابا ظاہرا, تاکہ ظاہر عذاب کا مزہ اسے چکھائے, یکون علیہ سمۃ وعلامۃ, جو اس کے لیے علامت بن کے رہے گا, فی اشق الاشقیاء وهو وجهه, سب سے اس جگہ پہ جو اس کے زیادہ محبوب ہے جس پہ کوئی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, وہ کون سی جگہ ہے, چہرہ ہے, تو چہرے پہ اس کے ایک نشانی لگا دی جائے گی عذاب کی، ظاہر لوگ بھی دیکھیں گے اس کو اور اس کی علامت بن جائے گی نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے ایسا ہی عمل کیا ہے. والجزاء من جنس العمل، بری خصلتیں اور دشمنی مول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم لوگ بچنے والے نہیں ہو اگر ابھی سنبھلتے نہیں. یعنی یہ آیتیں تب نازل ہوئی جب وہ زندہ تھے. حضرت ابو مغیرہ نے یہ سب یہ سنا ہے. اور کتنے تھے صاحب اموال صاحب اولاد مشرکین میں سے؟ ایک دو نہیں تھے، اکثر ان کے بڑی نعمتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی کیا حق کو قبول کیا؟ نہیں قبول کیا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اگلے درس میں باقی جو آیات ہیں سورۃ پورا کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پیاری مثال ہے، خوبصورت مثال ہے کہ اگر یوں نہیں مانتا، چلو مثال سے ہو سکتا ہے عقل کر لیں اور سمجھ لیں. ایک پیارا قصہ ہے اور قصے میں ایک مثال ہے، اور دیکھیں پھر کس طریقے سے اس کے باوجود بھی ان کا ریئیکشن کیا تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. واجب باقی رہا کیونکہ اختتام نہیں ہوا سورت کا. کیا واجب تھے؟ کیا میں نے پوچھا تھا سوال؟ مشرکین نے ہر حرب استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور ہلاک کرنے کے لیے، سارے حربے فیل ہو گئے. سب کا ذکر کے سوا ایک چیز، وہ کیا چیز تھی جس کے تعلق سے سورت کے آخر میں، میں بتا دیتا ہوں، یعنی ہنٹ ہے، یہ ذکر ہے سورت کے آخر میں. کسی کو یاد آئے تو بتا دے، ورنہ پھر واجب ہی دیکھ لینا کیا چیز ہے. وہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا بھی دفاع رب نے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر دیا. یعنی کوئی بھی چارہ ان کا، یعنی جتنی بھی ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں تکلیف دینے کی، ہلاک کرنے کی، جادو کا ذکر بھی میں نے کہ سب کر دیا، ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ بھی لوگوں نے نہیں چھوڑی، وہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہی محفوظ فرمایا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.